آپ بتائیں گے؟ یہ چلو میں بتا دیتا ہوں،
بتا دیجیے جو ہے نا،
میں اسے وہیں دے جاتا ہوں
طریقہ اور جو کور میں ڈالنے کا وہ سارا نا.
مجھے بسم اللہ وبلو آخر اس سے پہلے کہ اگلی سورت سورہ حدید شروع کریں، یہ کچھ سلائڈ شروع میں دکھائی تھی جو تیزی سے گزر گئے تھے تو دوبارہ دیکھ لیجئے. اس میں اصل میں دکھایا گیا ہے کہ کس طرح جو ہے انسان اپنی آخری قیامگاہ کی طرف جاتا ہے. لوگ کندھا دے رہے ہیں، جنازہ رکھا ہوا ہے، یہ کفن میں لپٹا ہوا ہے آدمی، اسی طرح یہ کندھا دے کر لے جایا جا رہا ہے، یہ قبر ہے اور یہ بغری قبر قبر کہلاتی ہے. تھوڑی سی جو ہے ایل شیپ ہوتی ہے، پوری سیدھی کھٹتی ہے پھر ایک ایل کی طرح سے اندر سے جو ہے وہ کھودی جاتی ہے، اور پھر جو میت ہوتی ہے اسے جو ہے دائیں کروٹ دے کر لٹایا جاتا ہے. یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ لوگوں نے دفنا دیا ہے. یہ قبر کے مختلف جو ہے وہ مراحل دکھا رہے ہیں، اوپر یہ سلیب رکھا جا رہا ہے، یہ بغلی کا قبر کہلاتی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ حصے سے ذرا زیادہ گہری ہے، اور یہ اب مٹی ڈالی جا رہی ہے اس کے اوپر. یہ بہرحال یہ پورا گریو یارڈ سامنے کتنا بڑا ہے؟
چھوٹا تھا، 3 منٹ کا.
Thank you.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین یا رب العالمین. سورہ حدید, یہاں سے اب 10 مدنی سورتوں کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے, سورہ حدید سے سورہ تحریم تک. ان ساری سورتوں میں اصل میں خطاب جو ہے وہ صرف اور صرف مسلمانوں سے, اللہ تعالیٰ صرف مسلمانوں سے مخاطب ہو کر جو ہے بیان فرما رہے ہیں, اور کفار کا اگر کہیں ذکر آیا تو ضمنی طور پر. اسی طرح اہل کتاب کا اگر تذکرہ ہے تو باعث عبرت ہے, ان کا کوئی نہ کوئی واقعہ جو ہے عبرت کے طور پر بیان ہوا ہے, ورنہ پوری یہ ساری صورتیں جو ہیں 10 کی 10 اس میں خطاب مسلمانوں سے. اسی طرح زمانے نزول آپ دیکھیں گے تو مدنی دور کا بالکل وسط ہے, اور یہ وہ دور تھا جس میں منافقین بھی نمایاں ہو گئے, اس لیے ان صورتوں میں بڑا جھنجھوڑنے کا انداز ملے گا. ان صورتوں میں اہم مضامین قرآن کے خلاصے جو ہیں بیان ہو رہے ہیں. ان میں سے 5 صورتیں مسبحات کہلاتی ہیں, سورہ حدید ہے, حشر ہے, صف, جمعہ اور تغابن, اور ان میں سورہ حدید جو ہے ام المسبحات کہلاتی. اور یہ مسبحات ہیں, یعنی یہ سورتیں وہ ہیں جو تسبیح سے شروع ہوتی ہیں, سبحا یا یسبحو, ان الفاظ سے یہ سورتیں شروع ہو رہی ہیں. ام المسبحات سورہ حدید. سورہ حدید کا موضوع ہے کہ دین کے تقاضے کیا ہیں, وہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں کہ اللہ جو ہے مجھ سے آپ سے چاہتا کیا. آئیے جناب اس کا آغاز کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابتدائی 6 آیات میں ذات و صفات باری تعالیٰ کا بیان, اور پہلی آیت میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان ہو رہی ہے. فرمایا سبحا للہ ما فی السماوات والارض, اور تسبیح بیان کرتی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے زمین میں اللہ کی. اور یہ سبحا یسبحو جو ہے یہ اصل میں اس کے معنی ہوتے ہیں تہرانا, اور جب یہ تسبیح کے معنی میں آتا ہے تو کسی چیز کو اس کے اصل مقام پر برقرار رکھنا. تو اس کائنات کی ہر چیز, تو تسبیح بیان کی ہر اس چیز نے جو آسمان میں زمین میں اللہ کی. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ, اور وہ زبردست ہے کمال حکمت والا. اب یہاں ماضی کا صیغہ ہے, بعض صورتیں آئیں گی جیسے سورہ حشر ہے اس میں مضارے کا صیغہ ہے, تو ماضی اور مستقبل سب کور ہو جاتا ہے. تو یعنی ہمیشہ سے اللہ کی تسبیح بیان ہو رہی ہے, ہمیشہ تک ہوتی رہے گی. اور پھر یہاں کل مکان بھی آ گیا, یعنی آسمان اور زمین سب میں اللہ کی تسبیح ہو رہی, تو مکان کا بھی احاطہ ہو گیا, زمانے کا بھی احاطہ ہو گیا, ہر جگہ ہر وقت اللہ کی تسبیح ہو رہی, اور وہ زبردست ہے اور کمال حکمت والا ہے. اب دوسری آیت میں ملکیت باری تعالیٰ کا بیان ہے. لہو ملک السماواتی والارض, اسی کا ہے, اسی کی ملکیت ہے آسمان اور زمین. یحیی و یمیت, وہی جو ہے وہ زندہ کرتا ہے, وہی موت دیتا ہے. وہ اعلیٰ کلی شعین قدیم, اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. آیت نمبر 3 میں صفات باری تعالیٰ ہے, اور یہ مشکل آیات میں سے ہے اس کا ترجمہ. فرمایا هو الاول والآخر, وہی اول ہے وہی آخر ہے. والظاہر والباطن, اور وہی ظاہر ہے وہی پوشیدہ ہے. وہوا بکل شعین علی, اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا. تو بظاہر یہاں دو متضاد چیزیں ہیں, ایک جو اول ہوتا ہے وہ آخر نہیں ہو سکتا, جو آخر ہوگا وہ اول نہیں ہوگا, لیکن یہاں کہا جا رہا ہے کہ اول بھی اللہ ہی ہے آخر بھی اللہ ہی ہے, اور جو ظاہر ہوتا ہے وہ پوشیدہ نہیں ہو سکتا, اور جو پوشیدہ وہ ظاہر نہیں ہو سکتا. لیکن یہاں جو ہے وہ بات کہی جا رہی ہے کہ وہ اللہ ظاہر بھی ہے وہ پوشیدہ بھی ہے, اس لیے مشکل آیات جو ہے وہ آیت مانی جاتی ہیں. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہمیں ملتی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم انت الاول, اللہ آپ ہی پہلے, وَلَيْسَ وَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ, اور آپ سے پہلے کچھ نہیں ہے. وَأَنْتَ آخِرٌ, اور آپ آخر ہیں. فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ, اور آپ کے بعد کچھ نہیں ہے. وَأَنْتَ ظَاہِرٌ, اور آپ ہی ظاہر ہیں ہر جگہ نمایاں. وَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ, اور آپ سے اوپر کوئی چیز نہیں. وَأَنْتَ بَاطِنٌ, اور آپ ہی پوشیدہ ہیں. وَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ, اور آپ سے مخفی کوئی چیز نہیں ہے, یعنی آپ ہر طرف جو ہے آپ ہی آپ ہیں, اور آپ سے چھپی بھی کوئی چیز نہیں. تو گویا ہر طرف اللہ ہی اللہ ہے, اول بھی وہی ہے آخر بھی وہی ہے, اور جو کچھ اظہار ہے یہ اللہ کی قدرت کا ہے جو کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے اس کائنات میں, اور پوشیدہ بھی وہ ذات ہے کہ وہ اس طرح نمایاں نہیں ہے. فرمایا وہوا بکل شیئن علیم, اور وہ اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا. آیت نمبر 4 میں تخلیق باری تعالیٰ کا بیان ہے. هو الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام, وہی اللہ ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں. ثم استوى على العرش, اور پھر متمکن ہوا عرش پر. يعلم ما يلج في الارض, اور وہ جانتا ہے جو داخل ہوتا ہے زمین میں. وما يخرج منها, اور جو نکلتا ہے اس سے. اب زمین میں کیا کیا داخل ہوتا ہے, بارش داخل ہوتی ہے, بیج داخل ہوتا ہے, اور جو ہے کوئی کیڑا مکوڑا بھی اندر داخل ہوتا ہے. اسی طرح انسانوں کے جسم زمین کے سپرد کر دیے جاتے ہیں موت کے بعد, تو وہ جانتا ہے کہ زمین میں کے اندر کیا جا رہا ہے. وما يخرج منها, اور وہ اس سے بھی واقف ہے جو زمین سے نکل رہا ہے. اب زمین سے کیا نکلتا ہے, بیج سے پودا نکل آتا ہے, اور جو ہے یہ انسانی جسم جو ہے قیامت کے دن نکل آئیں گے. اسی طرح جو بھی جاندار جو زمین کے اندر سے نکلتا ہے, جو بھی چیز, وہ اللہ واقف ہے. وما ينزل من السماء وما يعرج فيها, اور وہ جانتا ہے جو نازل ہوتا ہے آسمان سے, جو اترتا ہے آسمان سے. اب آسمان سے پانی اتر رہا ہے, فرشتے اتر رہے ہیں, یہ سب اللہ اس سے واقف ہے. وما يعرج فيها, جو کچھ چڑھتا ہے آسمان کی طرف. اب اس میں بخارات اوپر جا رہے ہیں, اسی طرح انسانی اعمال جو ہیں اوپر جا رہے ہیں, انسانی ارواح اوپر جا رہی ہیں, تو اللہ تعالیٰ کو اس کا بھی پتہ ہے. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ, اور وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے جہاں کہیں تم ہوتے ہو. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ, اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے خوب دیکھنے والا ہے. ویسے تخلیق کا اوپر ذکر ہے, اور ساتھ ہی ساتھ آپ دیکھیں گے کہ علم باری تعالیٰ کا بڑا بھرپور بیان ہے اس آیت میں, کہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم. آگے ملکیت و اختیار باری تعالیٰ آ رہا ہے آیت نمبر 5 میں. فرمایا لہو ملک السماوات والارض, اسی کی ملکیت ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ, اور اسی اللہ کی طرف تمام معاملات کو بالآخر لوٹ کر جانا. آیت نمبر 6 میں قدرت و علم باری تعالیٰ کا بیان. یُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ, وہ داخل کرتا ہے رات کو دن میں. وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ, اور وہ داخل کرتا ہے دن کو رات میں. تو کبھی راتیں بڑی ہو جاتی ہیں, کبھی دن بڑے ہو جاتے ہیں. وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ, اور وہ جانتا ہے جو کچھ تمہارے سینوں میں, تو سینوں کے رازوں سے بھی وہ اللہ واقف ہے. تو کل احاطہ ہو گیا اس کے علم کا. اصل میں اللہ کو ہم اس کی صفات ہی سے جان سکتے ہیں, اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے, کانوں سے جو ہے سن نہیں سکتے, اپنے لمس سے جو ہے محسوس نہیں کر سکتے. تو اللہ کی پہچان کیسے ہوتی ہے, اس کی قدرت اس کی صفات کے ذریعے. تو ابتدائی 6 آیات میں اللہ تعالیٰ کا بھرپور تعارف آ گیا ہمارے سامنے. اب آیات 7-11 جو ہے اس میں دین اسلام کے تقاضے بیان ہو رہے ہیں, اور 2 تقاضے جو ہے رکھے جا رہے ہیں. آیت نمبر 7 میں آمنوا باللہ ورسول, ایمان لاؤ اللہ پر, اس کے رسول پر. وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ, اور خرچ کرو ہر اس چیز میں سے جس میں اس نے تمہیں اختیار دیا, تمہیں خلافت بخشی. اب یہی نہیں کہ صرف مال, بلکہ یہ زندگی, یہ جسم, یہ اولاد, یہ عہدہ, یہ ذہنی جسمانی صلاحیتیں, یہ سب اللہ کی بخشش ہیں, یہ سب اللہ کی دین ہے. تو ان سب کو اللہ کی راہ میں خرچ ہونا چاہیے. فرمایا فالذین آمنوا منکم, پس وہ لوگ جو ایمان لائے تم میں. وانفقوا, اور انہوں نے خرچ کیا. لہم اجر کبیر, انہی کے لیے بہت بڑا اجر. تو اللہ تعالی ہمیں بھی یہ تقاضے پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. 2 تقاضے آ رہے ہیں, ایمان لاؤ اور انفاق کرو, ایمان لاؤ اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو. آیت نمبر 8 پہلے تقاضے یعنی ایمان کے حوالے سے جھنجھوڑنے کا انداز ہے. فرمایا وما لکم, اور تمہیں کیا ہو گیا. لا تؤمنون باللہ, تم ایمان نہیں لاتے اللہ پر. والرسول یدعوکم, جبکہ رسول تمہیں پکار ہیں. لتؤمنوا بربکم, کہ تم ایمان لاؤ اپنے رب پر. وقد اخذ میثاقکم ان کنتم مؤمنین, اور وہ لے چکے ہیں تم سے گاڑا وعدہ. کلمہ پڑھ کر ہم سب یہ وعدہ کر چکے ہیں, اگر تم واقعی مومن ہو, اگر کلمے کا پاس ہے, تو پھر اب ایمان لاؤ اللہ اس کے رسول پر. پہلا تقاضا ایمان کے حصول کا جو ہے وہ ذکر ہو رہا ہے, کہ پہلا تقاضا پورا کرنے کا ذریعہ ہے قرآن. ایمان کہاں سے حاصل ہوگا, اگر چاہتے ہیں واقعی ایمان جو ہے سچا ایمان حاصل ہو جائے, تو قرآن سے حاصل ہوگا. آیت نمبر 9 میں فرمایا هو الذي ينزل على عبده آيات بينات, وہی اللہ ہے جس نے نازل کی اپنے بندے پر واضح آیات. ليخرجكم من الظلمات الى النور, تاکہ وہ نکالے تمہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف, نور کی طرف. وان الله بكم لرؤوف رحيم, اور بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے لیے بڑا مہربان, مسلسل رحم کرنے والا. اس کی رحمت, اس کی مہربانی کا اظہار ہے کہ اس نے جو ہے قرآن دیا, اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت عطا فرمائی, کہ وہ جو ہے وہ اب ہمارا ذریعہ ہے کہ ہم اندھیروں سے جو ہے نور کی طرف آ سکتے ہیں, ایمان حقیقی تک پہنچ سکتے ہیں. آیت نمبر 10 میں دوسرے تقاضے یعنی انفاق کے حوالے سے جھنجھوڑنے کا انداز ہے. فرمایا وما لکم, اور تمہیں کیا ہو گیا, اللہ تنفقوا فی سبیل اللہ, تم خرچ نہیں کرتے اللہ کی راہ میں, وللہ میراث السماوات والارض, جبکہ اللہ ہی کی میراث ہے آسمان اور زمین. لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل, نہیں برابر تم میں سے وہ لوگ جو خرچ کریں فتح سے پہلے اور لڑیں اس کے دشمنوں سے اور جنگ کریں. اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا, یہ کہیں عظیم درجات پر ہیں ان لوگوں سے جو خرچ کریں اور جو ہے وہ اللہ کی راہ میں جنگ کریں فتح کے بعد. تو جب دین غالب نہیں ہوتا, جب زیادہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پذیرائی ہے, ابھی دور دور تک جو ہے نہیں نظر آ رہا ہوتا ہے کہ دین کا غلبہ ہوگا, ایسے میں جو لوگ خرچ کریں گے مال اور جو لڑیں گے اللہ کے دشمنوں سے وہ کہیں عظیم درجات پر ہوں گے. جیسا کہ ہوا صحابہ کرام میں, فتح مکہ سے پہلے پہلے جو لوگ ایمان لائے تھے ان کا درجہ بڑا ہے, اور فتح مکہ کے بعد جو لوگ مسلمان ہوئے ان کا درجہ جو ہے ان کے مقابلے میں کم ہے. اسی طرح آج میرے آپ کے پاس بھی موقع ہے, آج دین غالب نہیں ہے اور بظاہر کتنی بھی کوششیں کر لی جائیں, کروڑوں روپے بھی اس وقت خرچ کر لیے جائیں, تو بظاہر کوئی امکان نظر نہیں آ رہا دین کے جو ہے غلبے کا. تو اس وقت جو مال خرچ کرے گا, اپنی محنتیں لگائے گا دین کے غلبے کے لیے, اللہ کے دشمنوں سے جو ہے مقابلے کی تیاری کرے گا, تو وہ کہیں عظیم درجات پر ہوگا بنسبت اس کے کہ کچھ آسان نظر آ جائیں. اور جب آسان نظر آ جاتے ہیں کہ اب کچھ کام ہو رہا ہے تو بہت سارے لوگ ساتھ آ جاتے ہیں, ان کو بھی ثواب ملے گا. لیکن ایسے موقع پر جب آثار ہی نہ ہو دین کے غلبے کے, اس وقت جو لوگ جدوجہد کرتے ہیں انہیں عظیم درجات حاصل ہوتے ہیں. میرے آپ کے پاس بھی موقع ہے, آج بھی جو ہے دین غالب نہیں ہے کہ ہم جو ہے ان عظیم درجات کو حاصل کر سکیں. فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى, اور ہر ایک سے اللہ کا وعدہ ہے بھلا, اچھا وعدہ ہے, یعنی چاہے جو ہے فتح سے پہلے جو ہے انفاق کریں اور لڑیں یا فتح کی بات کریں, دونوں سے اچھا وعدہ ہے. واللہ بما تعملون خبیر, اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے خوب باخبر, اسے پتا ہے تمہارے اندر کتنا ایمان ہے, اسے پتا ہے تم جو ہے اللہ کے لیے کیا قربانیاں دے رہے. اب یہ اتنے سے ٹکڑے کے اندر اصل میں دونوں پہلو ہیں, ایک تو اس میں بشارت بھی ہے, دوسرا تنبیہ بھی ہے. بشارت ان لوگوں کے لیے جو واقعی اللہ کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں ایمان کے لیے اور جو ہے انفاق کی کوششیں کر رہے ہیں, تو ان کے لیے معاملہ یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ نہ جانتا. دنیا میں تو یہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنے محبوب کے لیے بڑی سے بڑی قربانی دے دیتا ہے اور محبوب کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ کتنی بڑی قربانی دی. وہ بڑا خوب کسی نے کہا تھا کہ مرے تھے جن کے لیے وہ رہے وضو کرتے, نماز جنازہ پڑھی ہماری غیروں نے, مرے تھے جن کے لیے وہ رہے وضو کرتے. دنیا کے جو محبوب ہوتے ہیں انہیں پتہ ہی نہیں چلتا کیا قربانی, لیکن اللہ کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں. تھوڑی سی بھی ہم قربانی دیں گے اللہ کے لیے تو اللہ کو اس کا خوب پتہ ہے کہ ہم کیا کریں. اسی طرح اس میں تنبیہ بھی ہے کہ اگر ہم جو ہے جتنا کرنا چاہیے وہ نہیں کر رہے, پہلو تہی کر رہے ہیں دین سے, تو اللہ کو پتہ ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور کس طرح نظر انداز کر رہے ہیں اس کے دین کو. آیت نمبر 11, انفاق فی سبیل اللہ کی دو مددات کا ذکر آ رہا ہے. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, اور جو کوئی قرض دیتا ہے اللہ کو اچھا قرض, فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم, تو وہ بڑھاتا ہے اسے اس دیے ہوئے جو ہے مال کو اس شخص کے لیے کئی گنا کر کے, ولہو اجر کریم, اس کے لیے بڑی عزت والا بدلہ. تو اصل میں جو مال انسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے خرچ کیا جاتا ہے تو وہ کہلاتا ہے صدقہ. بھوکوں کو کھانا کھلا دیا, کسی کا علاج کر دیا, کوئی مدرسہ اسپتال بنا دیا, صدقہ کہلاتا ہے. جو مال اللہ کے دین کے غلبے کے لیے خرچ کیا جاتا ہے وہ اسے اللہ تعالیٰ قرض حسنہ کہتے ہیں. قرض حسنہ ایک تو شریعت کی اصطلاح ہے, ایسے قرض کو کہا جاتا ہے جو آدمی دے دے اور پھر سہولت پر چھوڑ دے قرض لینے والے کی, کہ جب آسانی ہو جب واپس کر دیں, تو یہ کہلاتا ہے قرض حسنہ. تو اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہے ہیں کہ ابھی اللہ کے دین میں مال لگاؤ اور پھر یہ گویا اللہ کے ذمے تمہارا قرض ہے, اور وہ اسے کئی گنا بڑھا کر تمہیں لوٹائے گا قیامت کے دن. آیت نمبر 12 سے 15 تک دین کے تقاضے اور انجام آخرت بیان ہو رہا ہے. دین کے دو تقاضے آ گئے, ایمان اور انفاق, اللہ ایمان لایا جائے اور اللہ کی راہ میں مال اور جان لگایا جائے. تو آیت نمبر 12, دین کے تقاضے ادا کرنے والوں کا حسن انجام, جو ایمان لے کر آتے ہیں اور جان و مال اللہ کے لیے لگاتے ہیں ان کا کیا معاملہ ہوتا ہے. یوم تر المؤمنین والمؤمنات, اور آپ دیکھیں گے اس دن مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو. یسعى نورهم بین ایدیہم, دوڑتا ہوگا ان کا نور ان کے سامنے, وبایمانہم, اور ان کی دائیں طرف. بشراکم الیوم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، بشارت ہے تمہارے لیے آج ان باغات کی، ان جنتوں کی جن کے نیچے سے بہتی ہوں گی نہریں اور ان میں وہ رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہ ہے عظیم کامیابی۔ اصل میں یہاں نقشہ کھینچا جا رہا ہے پل صراط کا، اور یہ پل ہوگا جو گزر کر جائے گا جہنم کے اوپر سے جنت تک، اور یہ نہایت تاریک رستہ ہوگا، یہاں روشنی نہیں ہوگی۔ اور روشنی کی دو سورسز ہوں گی، ایک ایمان، دوسرا نیک عمل۔ تو ایمان کا جو نور ہے وہ انسان کے سامنے ہوگا، اور اس کے نیک اعمال کا نور اس کے دائیں طرف ہوگا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض لوگوں کا نور اتنا ہوگا جیسے مدینہ سے صنعاء تک، یمن کا جو ہے شہر جو ہے دارالحکومت تھا، کہ یعنی میلوں تک اس کا نور جا رہا ہوگا، اور بعض لوگوں کا نور صرف اتنا ہوگا کہ اس کے قدموں تک۔ یہ بھی بہت غنیمت ہوگا، بہت غنیمت ہوگا، اور اس روشنی میں وہ ٹولٹا ٹالتا تک جو ہے وہ جو ہے پہنچ ہی جائے گا جنت تک۔ لیکن منافقین جو ہیں وہ اس نور سے محروم ہوں گے، اور وہ گھٹا تو اندھیرے میں ہوں گے، اور جو ہے وہ بالآخر جو ہے اس اندھیرے میں بھٹک کر جو ہے جہنم میں گر جائیں گے۔ تو یہاں جو ہے جو دین کے تقاضے ادا کرے گا اللہ اسے نور عطا فرمائے گا، ایک نور ایمان اور دوسرا نور انفاق یا نور جو ہے اعمال۔ آیت نمبر 13، دین کے تقاضے ادا نہ کرنے والوں کا حال بیان ہو رہا ہے۔ یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا، اور اس دن کہیں گے منافق مرد اور منافق عورتیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے، انظرونا، ذرا ٹھہرو، نقتبس من نورکم، ہم کچھ جو ہے فائدہ اٹھا لیں، کچھ حصہ لے لیں تمہارے نور سے۔ وہ منافقین دیکھیں گے اہل ایمان کے پاس نور ہے، ہم نور سے محروم ہیں، وہ انہیں روکیں گے، بھائی رک جاؤ، ہم بھی تمہارے نور کے ساتھ ساتھ چلیں۔ قیل ارجعوا وراءکم، ان سے کہا جائے گا لوٹ جاؤ پیچھے دنیا میں، اور وہاں سے لے کر آؤ اپنا نور۔ فلتمسوا نورا، وہاں سے لے کر آؤ نور، یہاں نہیں ہے، کوئی کسی اور کے نور سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ تمہیں اگر نور چاہیے تو لوٹ جاؤ، اگر لوٹ سکتے ہو پیچھے دنیا میں، اور ایمان اور نیک اعمال کر کے اپنا نور لے آؤ اگر تم نے اتنی استطاعت ہے۔ فرمایا فضربا بینہم بسور لہو باب، پھر حائل کر دی جائے گی ان کے درمیان ایک دیوار جس میں ہوگا ایک دروازہ۔ تو باطنہ فیہ الرحمہ، اس دیوار کے اندر کی طرف ہوگی رحمت، وظاہرہ من قبلہ العذاب، اور اس کے باہر کی طرف سامنے کی طرف ہوگا عذاب۔ اب مومنین جو ہے اس دیوار کے اندر کی طرف ہوں گے، اپنے نور کی روشنی میں تیزی سے جنت کی طرف جا رہے ہوں، اور منافقین جو ہے وہ اندھیرے میں بھٹک رہے ہوں گے، اور دیوار کے پچھلی طرف جو ہے وہ پیچھے رہ جائیں گے۔ دروازے سے البتہ مفسرین کہتے ہیں کہ اگر دل میں ایمان کی رمق بھی ہوئی تو بالآخر جو ہے اپنی سزا بھگتنے کے بعد جو ہے یہ بھی پھر اس دروازے سے نکل کے پھر بالآخر جنت میں جائیں گے۔ آیت نمبر 14، جہنم میں جانے کے اسباب کیا ہو گئے، یہ لوگ کیوں آخر ایمان سے محروم رہ گئے۔ ینادونہم الم نکم معکم، وہ منافقین جب دیکھیں گے اہل ایمان آگے آگے جا رہے تو وہ کہیں گے کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے، ہم بھی تو تمہارے گھر ہی میں تھے، ہم تمہارے بھائی ہیں۔ کوئی کہے گا میں آپ کا بیٹا ہوں، کوئی کہے گا کہ میں جو ہے تمہارا شوہر ہوں، تم کہاں جا رہی ہو، میں تمہارے ساتھ نہیں تھا، ہم ساتھ دفتر میں کام کرتے تھے، ہم ساتھ دین کے پروگراموں میں شریک ہوتے تھے۔ تو منافقین کہیں گے کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ قالو بلا، اہل ایمان جواب دیں گے کیوں نہیں، ولکنکم فتنتم انفسکم، لیکن تم نے آزمائش میں ڈالا اپنے آپ کو۔ سورۃ تغابن میں ہم پڑھ لیں گے کہ یہ اولاد اور مال یہ اصل میں آزمائش ہے اور یہ امتحان ہے، اور آدمی جو منافقین ہوتے ہیں وہ اس امتحان میں پھر اپنے آپ کو خود ڈال لیتے ہیں، ان کی محبت کو اللہ کی محبت سے بڑھا دیتے ہیں۔ وتربصتم، اور تم نے جو ہے وہ گم اگو کیا، تردد کیا، ورتبتم، اور تم شک میں پڑ گئے، وغرتکم الامانی، اور تمہیں جو ہے دھوکے میں ڈالا تمہاری وشفل تھنکنگ نے، خواہشات نے، حتی جاء امر اللہ، یہاں تک کہ آ گیا اللہ کا حکم، تمہاری موت آ گئی، وغرتکم باللہ الغرور، اور تمہیں دھوکے میں ڈالا اللہ کے بارے میں بہت بڑے دھوکے باز۔ تو جہنم میں جانے کے اسباب کیا ہو گیا؟ پہلا سبب، اپنے آپ کو فتنے میں ڈال لینا، دنیا کی محبت جو ہے وہ سوار کر لینا۔ دوسرا سبب، اس کا لازمی نتیجہ نکلتا ہے تردد، گو مگو۔ اب دین کے تقاضے سامنے آ رہے ہیں، خرچ کرو، جہاد پر نکلو، اور یہ گو مگو میں ہوتے ہیں، میں خرچ کروں نہ کروں، میں جہاد میں جاؤں نہ جاؤں، اور پھر جب آدمی اس کیفیت میں زیادہ دیر ہو جاتی ہے تو اس کے اندر شک پیدا ہو جاتا ہے، اور پھر وہ کہتا ہے کہ کیا ضروری ہے جانا، اور پتہ نہیں جو ہے وہ یہ فرض بھی ہے یا نہیں ہے۔ اور پتہ نہیں جو ہے وہ آخرت ہوگی بھی یا نہیں، یہ حساب کتاب ہوگا بھی نہیں، اور پھر اس سے آگے بڑھ کر اسے اپنی وشفل تھنکنگ جو ہے وہ پچا لیتی. وہ کہتا ہے میں نے تو بہت نیکیاں پہلے ہی کی ہوئی ہیں، میں تو ہر مہینے فلانے مدرسے میں دیتا ہوں، میں تو اتنے حج کیے ہوئے ہیں، میں ہر سال عمرہ کرتا ہوں. تو یہ اس کی وشفل تھنکنگ جو ہے، خوار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں، کچھ بھی ہے لیکن تیرے محبوب کی امت سے، یہ جو ہے وہ امانی آ جاتے ہیں. اور یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جاتا ہے، موت آ جاتی ہے. اور فرمایا کہ انہیں دھوکے میں ڈالا بہت بڑے دھوکے باز نے. یہ کون ہے بہت بڑا دھوکے باز؟ شیطان. اور اللہ کے بارے میں دھوکا کیا ہے؟ کہ وہ بہت معاف کرنے والا ہے، وہ نقطہ نواز ہے، بس بخشنے کے بہانے ڈھونڈتا ہے. تو اس کی دوسری صفات جو ہیں شدید العقاب اور ذو انتقام اور بہت سریع الحساب، وہ سب جو ہے ذہن سے جو ہے دور کی ہوئی ہوتی ہیں اس نے. آیت نمبر 15، آخرت میں نجات کے تو چور دروازوں کا سدے باب. فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ، پس اس دن نہیں لیا جائے گا تم سے کوئی فدیہ. دنیا میں فدیہ دے کر چھوڑ دیتے ہیں. اکبر الہبادی نے کہا تھا رشوت لے کر پھنس گیا ہے تو رشوت دے کر چھوٹ جا، لیکن آخرت میں ایسا نہیں ہوگا. فرمایا وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور نہ ہی ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا. مَأْوَاكُمُ النَّارُ، ان کا ٹھکانہ ہوگی آگ. هِيَ مَوْلَاكُمْ، یہی ان کی دوست ہے، پش پناہ. وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور یہ بہت ہی بری لوٹنے کی جگہ. آیت نمبر 16 سے 19 تک قرب الہی کے حصول کا راستہ بیان ہو رہا ہے. آیت نمبر 16 میں کہا کہ اہل ایمان سے جو ہے بڑی زوردار اور جذباتی اپیل ہے کہ کس چیز کا انتظار کر رہے ہو؟ دین کے تقاضے سامنے آ گئے، رسول نے تقاضوں کو بالکل واضح کر دیا، مومنین آگے بڑھ کر ان تقاضوں کو ادا کر رہے ہیں، تم کیوں پیچھے ہو؟ تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ تم بھی بڑھو، ایمان لے کر آؤ، جان مال لگاؤ اللہ کی راہ میں. فرمایا الم یعنی للذین آمنوا، کیا ابھی وقت نہیں آیا ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے؟ ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کہ لرز اٹھے ان کے دل اللہ کے ذکر سے. وما نزل من الحق، اور جو کچھ نازل کیا اس اللہ نے حق میں سے. ولا یکونوا کالذین اوتوا الکتاب من قبل، اور نہ ہو جائیں وہ ان لوگوں کی طرح جنہیں دی گئی تھی کتاب ان سے پہلے. فطال علیہم الامد، پھر طویل ہو گئی ان پر مدت. فقست قلوبهم، اور سخت ہو گئے ان کے دل. وکثیر منہم فاسقون، ان میں سے اکثر نافرمان. تو فرمایا یہ نہ ہو جائے تم کس گما گو میں ہو، کس انتظار میں ہو، کیوں اپنے آپ کو بچا کر رکھتے ہو؟ تو بچا بچا کر نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، جو شکستہ تر ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساتھ میں. پتہ نہیں کیوں ہم اپنی صلاحیتوں کو اپنے آپ کو بچا کر رکھتے ہیں، لگاتے کیوں نہیں؟ جتنا لگائیں گے اتنا اللہ کے ہاں محبوب ہوں گے، اور جتنا جو ہے نہیں لگائیں گے تو محروم ہوں گے. کہا ایسا نہ ہو کہ تم بھی سابقہ لوگوں کی طرح ہو جاؤ. انہوں نے دیر کی، ڈیلے کیا، اور جو ہے وقت زیادہ ہو گیا اور دل سخت ہو گیا، پھر وہ مائل ہی نہیں ہوئے دین کی طرف. آیت نمبر 17، امید کی کرن ہے. اور ایسے میرے آپ کے لیے یہاں پیغام ہے کہ اگر ہم محسوس کریں کہ ہمارے دل سخت ہیں اور دین کی طرف آمادہ نہیں ہے، تو امید دلائی جا رہی ہے کہ یہ بھی نرم پڑ سکتے ہیں. فرمایا اعلموا، اور جان لو، اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها، اور جان لو بے شک اللہ تعالیٰ زندہ کرتا ہے زمین کو اس کے موت کے بعد. اب بظاہر بالکل بنجر زمین ہے، مردہ زمین ہے، دور دور تک دھول اڑ رہی ہے، اور خصوصاً عرب کا آپ تصور کریں، ریگستان ہے پورا، اور کوئی چیز وہاں پر جو ہے زندگی کے آثار والی نہیں ہے. اور لیکن تھوڑی بارش ہوتی ہے اور اسی زمین سے جو ہے اللہ تعالیٰ پودوں کو اگا دیتا ہے، وہیں کہیں جوہر بن جاتا ہے، پانی کھڑا ہو جاتا ہے، اس پانی کے اندر جو ہے ریپٹائلز بھی آ جاتے ہیں، اور کیڑے مکوڑے بھی، حشرات الارض بھی آ جاتے ہیں، اور پھر ان کی دیکھا دیکھی جو ہے وہاں پر پرندے بھی آ جاتے ہیں، اور وہ مردہ زمین جو کبھی بالکل ویرانہ تھی، یہ ایک گل و گلزار بن جاتی ہے، اور ہر طرف زندگی کی لہر دوڑ جاتی. تو فرمایا قد بینا لکم الایاتی لعلکم تعقلون، اور یقیناً ہم بیان کرتے ہیں تمہارے لیے اپنی آیات تاکہ تم جو ہے سمجھو، عقل سے کام. تو جو اللہ مردہ زمین کو زندگی دے سکتا ہے، وہ ہمارے مردہ قلوب کو بھی نور دے سکتا ہے، ایمان دے سکتا ہے، اور ہمارے اندر بھی جو ہے مال اور جان کو خرچ کرنے کا جذبہ پیدا کر سکتا ہے. آیت نمبر 18، غفلت سے نکلنے کا راستہ بیان ہو رہا ہے، اور اس میں بیان ہو رہا ہے کہ قرب الہی کے حصول کا راستہ کیا ہے. ان المصدقین والمصدقات، بے شک صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں. واقرضوا اللہ قرضا حسنا، اور اللہ کو قرض دینے والے بہترین قرض. یضاعف لہم، تو اللہ بڑھائے گا اسے ان کے لیے. ولہم اجر کریم، ان کے لیے بہت عزت والا بدلہ ہوگا. ان کا جو ہے بڑا اعزاز ہوگا آخر میں. اب یہاں پہ دونوں مدیں آ گئیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی. صدقہ کہتے ہیں جب انسانوں کی فلاح و بہبود پر خرچ کیا جائے, اور قرض حسنا کہتے ہیں جب دین کے غلبے کے لیے مال اور جان لگائی جائے. آیت نمبر 19, دل سے دنیا کی محبت نکالنے کے بعد ہی دل ایمان سے منور ہوتا ہے. فرمایا والذین آمنوا باللہ ورسولہ, اور وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ پر اس کے رسول پر, اولئک هم الصدیقون, یہی لوگ ہیں سچے, والشہداء عند ربہم, اور یہی جو ہے وہ شہید ہیں اللہ کے اپنے رب کے پاس, لہم اجرہم ونورہم, اور انہی کے لیے ان کا اجر اور ان کا نور. تو بات کہی جا رہی ہے کہ اگر دین کے تقاضے ادا کرنے تو کہاں سے شروع کرو, جس چیز کی محبت تمہیں روکی ہوئی ہے اللہ کی راہ میں بڑھنے سے اسی کو خرچ کرو اللہ کی راہ, دنیا کی محبت کو جو ہے وہ قربان کرو اللہ کی محبت کے آگے, صدقہ کرو اللہ کی راہ میں جو ہے قرض حسنہ کرو. اور فرمایا والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا, اور وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں, اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور جنہوں نے انکار کیا ہماری آیتوں کا, اولئک اصحاب الجحیم, یہی لوگ ہیں دوزخ والے. اللہ تعالیٰ اس انجام سے بچائے اور ان تقاضوں کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مولانا عزیز الحسن مجذوب فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے جو ہے خلیفہ بھی رہے, تو وہ کہتے ہیں ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی, اب تو آ جا اب تو خلوت ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ بڑا غیور ہے, یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم جو ہے اس کی محبت کو بھی دل میں رکھیں اور پھر دنیا کے بھی بت ادھر ہی رکھیں, اور جو ہے مال کی بھی پوجا ہو رہی ہے اللہ کی بھی پوجا ہو رہی ہے. بڑا خوب کسی نے کہا ہے کہ حج کعبے کا کیا اور گنگا کا اشنان بھی, خوش رہے رحمان بھی راضی رہے شیطان بھی, تو یہ دونوں کام نہیں ہو سکتے, ایک ہی کو خوش رکھنا پڑے گا. تو جو ہے آدمی اپنے دل سے جو ہے وہ دنیا کی محبت نکالے تو پھر اللہ کی محبت وہاں آئے گی. اور اس کا ذریعہ کیا ہے, کیسے دنیا کی محبت نکلے گی, اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کر کے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا لوگوں میں تم سے سچ کہتا ہوں, بلکہ آپ نے پہلے کہا کہ لوگوں اپنا مال وہاں رکھو جہاں نہ چوری کا ڈر ہے اور نہ کیڑا لگنے کا ڈر ہے, اور میں تم سے سچ کہتا ہوں جہاں تمہارا مال ہوتا ہے وہیں تمہارا دل ہوتا ہے. تو یہ مال اگر اسی دنیا میں ہے تو دل کہاں لگا رہے گا, اسی دنیا میں لگا رہے گا, اور اگر یہ مال جو ہے آخرت میں لگایا ہے تو پھر آخرت کی طرف توجہ ہوگی. آپ نے اگر انویسٹمنٹ لاہور میں کی ہوئی ہے تو آپ کا دل ہوگا کہ وہیں جا کے راج ہے, وہاں میرا بنگلہ ہے, وہاں میرا کارخانہ ہے, اور پھر کراچی میں دل تھوڑی لگے گا. تو اسی طرح انویسٹمنٹ تو ہماری ہے اس دنیا میں, تو کیسے آخرت پہ دل لگے گا, تو وہاں انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے. فرمایا آگے اگلی آیت آ رہی ہے آیت نمبر 20 سے 24, ان میں حیات دنیا اس کے مراحل, اور آیت نمبر 20 میں خصوصاً حیات انسانی کے 6 مراحل کا تدریجاً ذکر ہے کہ کیسے کیسے انسان جو ہے وہ اس کی زندگی میں مراحل آتے ہیں, اور ہر دور کا ذکر اس کی دلچسپی کے ذریعے سے کیا گیا. بہت ہی آپ دیکھیں گے کہ ادب کا کی معراج ہے یار. فرمایا اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولعب, آگاہ ہو جاؤ بے شک دنیا کی زندگی کھیل اور تماشا ہے, وزینتوں و تفاخر, اور زینت ہے یعنی بننا سنورنا ہے اور ایک دوسرے سے فخر کرنا ہے, و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال والاولاد, اور حوث کرنا ہے ایک دوسرے سے بڑھنا ہے, کثرت کی حوث کرنی ہے مال میں اور اولاد. اب یہ جو ہے اس طرح اللہ تعالیٰ نے زندگی کے جو ہے وہ 5 دور گنوا دیے انسانی زندگی کے. ایک دور ہے کھیل کود کا دور, جب انسان بچہ ہوتا ہے, اگلی سلائیڈ میں دکھا رہا ہوں. تو پہلا دور ہے بچپن کا, اب بالکل چھوٹا بچہ ہے, فرض کریں 1.5-2 سال کا ہے, اب اس کی ساری دنیا جو ہے کھیل تک محدود ہوتی ہے, ہر چیز سے کھیلے گا, آپ قلم دے دیں وہ کھیل رہا ہے, چابیاں دے دیں اس سے کھیلے گا, ٹوٹا ہوا جو ہے کوئی ڈبا دے دیں وہ اس سے کھیلتا رہے گا, اس کی زندگی ہے ہی. اب یہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے تو لڑکپن کہلاتا ہے, اب وہ لائب نہیں رہا, وہ لہو ہو جاتا ہے کھیل, اب یہ کھیل جو ہے لذت اندوز والا چاہیے. 3-4 سال کے بچے کو آپ اگر ٹوٹا ہوا ڈبا دیں گے پھینک دے گا, وہ کہے گا یہ نہیں چاہیے, اب مجھے گیند چاہیے, اب مجھے بلہ چاہیے, اب مجھے گاڑی چاہیے, اب وہ اس طرح کی کوئی چیز چاہے گا جو لذت اندوز ہو, عام کھیل نہیں چلے گا اس کا. اسی طرح یہی بچہ تھوڑا اور بڑا ہوتا ہے تو نوجوانی کا زمانہ آتا ہے, اور نوجوانی میں کس چیز کی فکر ہوتی ہے کہ بال کیسے ہیں, میرا چہرہ کیسا ہے, میرا لباس جو ہے فیشن کے مطابق ہے یا نہیں, اور دانا نکل آیا ایک چہرے پر تو پریشان ہے, اسے جو ہے چین ہی نہیں آ رہا اور جو ہے کسی طرح دور ہو جائے, تو یہ زندگی ہوتی ہے نوجوانی کی. پھر اور بڑھتا ہے تو کیریئر شروع ہو جاتا ہے, اور پھر مقابلہ ہوتا ہے کہ میرے ہم جماعت اور میرے ساتھ کے لوگ کتنا کما رہے ہیں, وہ اگر 60,000 کما رہے ہیں تو مجھے 80,000 کمانے, تو یہ دور شروع ہو جاتا ہے. اور پھر وقت آ جاتا ہے بڑھاپے کا, اور اس میں تکاثر حوث سوار ہو جاتا ہے. اب جو کچھ جمع کیا ہے زندگی میں, اب اسے گن گن کر رکھ رہا ہوتا ہے. بڑا اچھا جو ہے وہ بیان ہوتا ہے کہ نوجوانی میں کیفیت یہ ہوتی ہے کہ جو ہے پیسہ چلا جائے لیکن مونچھ نہ جائے, لیکن جب بڑھاپا آتا ہے تو آدمی کہتا ہے کہ چمڑی چلی جائے دمڑی نہ جائے, پھر بالکل حوث جو ہے وہ بالکل ریئلسٹک ہو جاتا ہے, بالکل مٹیریلسٹک سوچ ہو جاتی ہے کہ مال نہیں جانا چاہیے چاہے کچھ ہو جائے, مونچھ نیچے ہونی تو دور کی بات ہے, مونچھ پوری چلی جائے, لیکن وہ کہتا ہے مال نہیں جائے. اسی طرح پھر چھٹا بھی مرحلہ بیان ہو رہا ہے, وہ ہے اخروی زندگی کا, اور وہ یہ کہ انسان کا معاملہ یہیں پر ختم نہیں ہو جاتا بلکہ اسے آخرت میں بھی جانا ہے, اور وہاں جزا و سزا ہوگی اور محاسبہ ہوگا. پھر اس میں ایک اور چیز یہ یاد رکھیے کہ ہر لیول پر جو آدمی کی دلچسپی ہوتی ہے, جب وہ اگلی لیول پر چلا جاتا ہے تو پچھلے لیول والی چیزیں اسے جو ہے وہ اٹریکٹ نہیں کرتی, وہ اسے جو ہے کوئی جو ہے پسند نہیں آتی. جس طرح یہ جو بچہ تھا اسے اب آپ ٹوٹا ہوا قلم دیں وہ پھینک دے گا, وہ کہے گا اب مجھے یہ نہیں چاہیے. اسی طرح جو ہے ایک واقعہ بیان ہوتا ہے, کس کا تھا جی واقعہ؟ اچھا ابھی مجھے یاد نہیں آ رہا. ایک شاعر تھے غالباً یہ اکبر الابادی کا واقعہ ہے, وہ بیان کرتے ہیں کہ ان کا بیٹا تھا اور اس نے بچپن میں ان سے جو ہے خواہش ظاہر کی کہ ابا جی مجھے ایسی گیند چاہیے جس پر ہاتھی بنا ہوا. تو ہاں اکبر الابادی کا ہی واقعہ. تو کہنے لگے کہ اب میں بڑا جو ہے میرے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی کہ میرے بیٹے کو ایسی گیند چاہیے جس پہ ہاتھی بنا ہوا. اب کہہ رہے ہیں میں بازاروں میں دیکھتا رہا لیکن کہیں مجھے ایسی گیند نہیں نظر آئی کہ جس پہ ہاتھی بنا. اب وہ بچہ بڑا ہو گیا اور پڑھائی کے لیے اسے میں نے باہر بھیج دیا. اب اس دوران بھی دیکھتا رہا, میری آنکھیں تلاش کرتی رہیں کہ اچانک ایک دکان پہ ایک گیند مل گئی جس پہ ہاتھی بنا ہوا. کہہ رہے تھے میں نے فوراً اسے خرید لیا, اور جب بچہ پڑھائی پوری کر کے باہر سے واپس آیا تو اس کے اعزاز میں ایک بڑی تقریب رکھی, پورے خاندان والوں کو بلایا اور کہا کہ اس میں ایک میں بہت اہم تحفہ تمہیں دینے والا. جب سب جمع ہو گئے تو وہ تحفہ دیا گیا. بچے نے کہا بچے یہ کیا؟ کہنے لگے بیٹا تم مجھے یاد ہے تم شاید بھول گئے ہو, تم نے بچپن میں مجھ سے کہا تھا کہ ابا جی ایسی گیند لا کر دیں جس پر ہاتھی بناؤ, اور میں برسوں تلاش کرتا رہا بڑی مشکل سے یہ ملا. تو بچے نے کیا کہا؟ بچے نے کہا بھائی اب تو یہ میرے کسی کام کی نہیں ہے, اب مجھے جو ہے اس کا کوئی شوق نہیں ہے, اور آپ نے تو مجھے جو ہے سب کے سامنے شرمسار کر دیے, لوگ پتہ نہیں کیا سمجھے. تو اکبر الہ آبادی نے کہا بیٹا یہی بات حقیقت ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اپنی دنیاوی خواہشات پر آخرت کے دن شرمسار ہو کہ میں کن چیزوں کی خواہش کرتا رہا اور یہ بالکل بیکار ہے میرے لیے. تو حقیقت بھی یہ ہے کہ اصل چیز آخرت کی نعمت ہے, ایسا نہ ہو کہ ہم ان دنیا کی چیزوں میں دلچسپی لے رہے ہوں اور آخرت میں ہمیں شرمندگی ہو کہ ہم کن چیزوں کے پیچھے بھاگ رہے تھے. اب اس آیت کے اگلے حصے میں جو ہے وہ جو ہے نباتات یعنی بوٹینک سائیکل اور ہیومن سائیکل کو کمپیئر کیا گیا. فرمایا کما تلی غیثن اعجب الکفار نباتہ, یعنی اس کی مثال بارش کی سی ہے کہ جو ہے خوش ہوتا ہے جو کسان جو ہے ان پودوں کو ان نباتات کو بڑھتا ہوا دیکھ کر. ثم یہیجو, اس کی فصل جو ہے پورے عروج پر پہنچ جاتی, پہلے چھوٹے چھوٹے پودے نکلے تھے اب وہ پوری فصل جو ہے لہلاتے ہوئے کھیت میں بدل گئی. فتراہو مسفرہ, پھر تم دیکھتے ہو اسے زرد. ثم یکونو حطاما, پھر وہ ہو جاتی ہے چورا چورا بکھر جاتی ہے ہوا میں. تو یہ جو ہے اناج کا معاملہ ہے, چھوٹا پودا ہوا پھر لہلاتی فصل ہوئی پھر زرد پڑ گئی پھر بالکل بھوسا بن کے اڑ گئی. لیکن انسان کا معاملہ کیا ہے کہ انسان کا بھی یہی معاملہ ہے, بچپن ہے جوانی ہے بڑھاپا ہے پھر خاتمہ ہے, لیکن فصل تو یہاں ختم ہو جاتی ہے اور نباتات یہاں, پھر معاملہ آگے نہیں بڑھتا. لیکن انسان کا کیا معاملہ ہے؟ وفل آخرت عذاب شدید, اور پھر آخرت میں یا تو شدید عذاب ہے, و مغفرت من اللہ و رضوان, یا پھر اللہ کی طرف سے مغفرت ہے اس کی رضا. ومل حیات الدنیا الا متاع الغرور, اور دنیا کی زندگی نہیں ہے مگر دھوکے کا سامان. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا, جوانی نے پھر تجھ کو مجنو بنایا, بڑھاپے نے آ کے پھر کیا کیا ستایا, اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں یقین عطا فرمائے. آیت نمبر 21, سب سے اعلیٰ چیز جس کی تمہیں خواہش ہونی چاہیے وہ کیا ہے؟ اس آیت میں بیان ہو رہا ہے سابقوا الى مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها کعرض السماء والارض. سبقت کرو, دوڑو, مقابلہ کرو اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور اس کی رحمت کے حصول کی طرف, یعنی وہ جنتیں جن کا عرض جو ہے وہ آسمان اور زمین کی مانند ہے. اعدت للذین آمنوا باللہ ورسولی, اور وہ تیار کی گئی ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائیں اللہ پر, اس کے رسول پر. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء, یہ اللہ کا فضل ہے جو وہ عطا کرتا ہے جسے چاہتا ہے. واللہ ذو فضل عظیم, اللہ بڑے عظیم فضل والا ہے, اس کا فضل کم نہیں ہو گیا. اس نے صحابہ کو نوازا, انبیاء کو نوازا, وہ تمہیں اور مجھے بھی نواز سکتا ہے, میں اور آپ بھی جو ہے اس کے فضل سے حصہ حاصل کر سکتے ہیں. آیت نمبر 22 سے 23, اور اس میں بیان ہو رہا ہے حوادث کے حوالے سے ایمان افروز ہدایت. ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها, اور جو کچھ بھی مصیبت آتی ہے زمین پر یا تمہارے اوپر, مگر وہ جو ہے ایک کتاب میں پہلے سے لکھی ہوتی ہے اس سے پہلے کہ ظاہر ہو. تو ہر چیز, یہ اب ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ کوئی چیز یہاں اتفاق نہیں ہے, ہر چیز پہلے سے لکھی ہوئی. تو اگر کوئی مصیبت آ جائے, کاروبار جو ہے وہ ماندہ پڑ گیا, بیماری آ گئی, کسی کا انتقال ہو گیا, تو ہاتھ پاؤں چھوڑ کے نہ بیٹھ جاؤ, یہ سمجھو یہ پہلے ہی سے, ایسا نہ ہو کہ یہ چیزیں دینی تقاضوں کو پورا کرنے سے تمہیں روک لیں, یہ تو پہلے سے طے شدہ ہے. اور فرمایا انا ذالک علی اللہ یسیر, اور یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے کہ وہ پہلے ہی سے طے کر دے کہ کس دن کیا ہوگا, کس کے ساتھ کیا معاملہ ہونا ہے. فرمایا لکی لا تاسوا علی ما فاتکم, تاکہ تم افسوس نہ کرو اس پر جو تم سے جاتا رہا, ولا تفرحوا بما آتاکم, اور نہ ہی تم اتراؤ اس پر جو تمہیں عطا کیا گیا. تو جو چلا گیا وہ بھی اللہ کے اذن سے گیا, جو ملا ہے وہ بھی اللہ کے اذن سے ملا. وہ صبر کا امتحان تھا, یہ شکر کا امتحان ہے. تو اصل میں ہے دونوں امتحان. واللہ لا یحب کل مختال فخور, اللہ پسند نہیں کرتا ہر ایک جو ہے وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والے اور چیخی خورے کو. آیت نمبر 24, ناپسندیدہ طرز عمل جو دین کے تقاضوں سے دور لے جاتا ہے, اس کی نشاندہی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ یہ جو ہے بخل کرو اور ایمان اور اللہ کی راہ میں جان اور مال لگانے سے محروم رہ جاؤ. فرمایا الذین یبخلون ویامرون الناس بالبخل, بے شک وہ لوگ جو خود بخل کرتے ہیں اور حکم دیتے ہیں دوسروں کو بھی بخل کرنے کا. ومن یتولى فان اللہ هو الغنی الحمید, اور اگر وہ روگردانی کریں تو بے شک اللہ تعالیٰ غنی ہے, اس وہ محتاج نہیں ہے ان کے مال کا اور ان کے وقت اور ان کی صلاحیتوں کا, اور وہ آپ سے آپ تعریف کیا ہوا ہے, اسے ان کی تعریف کی ضرورت بھی نہیں ہے. آیت نمبر 25, تمام رسولوں کا مشن بیان ہو رہا ہے, وہ کیا ہے؟ نظام عدل کا قیام. فرمایا لقد ارسلنا رسولنا بالبینات, اور یقیناً ہم نے بھیجا اپنے رسولوں کو واضح نشانیوں کے ساتھ. وانزلنا معهم الكتاب والميزان, اور ہم نے نازل کی ان رسولوں کے ساتھ کتابیں بھی اور جو ہے ترازو بھی. ترازو جو ہے وہ اصل میں سمبل ہے عدل کا, ایسا نظام دیا جو عدل کو قائم کرنے والا ہے. ليقوم الناس بالقسط, اور کیوں رسولوں کو بھیجا, کیوں انہیں کتابیں دی گئیں, کیوں ان کے سامنے انہیں جو ہے عدل کا نظام لے کر بھیجا گیا, تاکہ وہ قائم کرے لوگوں کو عدل پر. اور ہم پڑھ چکے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین پر بھیجنے کا مقصد ہی 3 دفعہ قرآن میں یہ بیان ہوا, تاکہ آپ نظام عدل کو غالب کر دیں باقی تمام نظاموں کو. فرمایا وانزلنا الحدید, اور ہم نے لوہا بھی نازل کیا, اور یہ بھی ویسے سائنٹیفک فیکٹ ہے کہ جو حدت جو ہے آئرن کے ایٹمز کو فارم ہونے کے لیے چاہیے وہ اس سورج ہی میں نہیں ہے, تو اس سے بھی کئی گنا بڑے سورج ہیں جن کی حدت میں لوہا بنا ہے, اور وہ پھر ڈسینڈ ہوا ہے اور وہ آ کر جو ہے اس زمین پہ گرا ہے. یہ باقاعدہ ریسرچ موجود ہے ہارون جاہیہ کی سائٹ میں. لیکن یہاں بیان ہو رہا ہے کہ ہم نے لوہا بھی اتارا ہے. کیوں اتارا ہے لوہا؟ فیہ باسن شدید, اس میں شدید جنگی صلاحیت ہے. اب جتنے بھی جنگی ہتھیار بنتے ہیں کس سے بنتے ہیں؟ لوہے سے. تو اصل میں بات سمجھانی یہ ہے کہ سبھی باتوں سے نہیں مانتے, کچھ لاتوں کے بھی بھوت ہوتے ہیں, اور خصوصاً وہ طبقات جو حکومت میں ہوتے ہیں وہ تمام انسانیت کا خون نچوڑ رہے ہوتے ہیں اور خود مزے کر رہے ہوتے ہیں, تو وہ آرام سے عادلانہ نظام کو قبول نہیں کریں گے, وہ لڑیں گے اس سے, اس کا مقابلہ کریں گے. تو فرمایا کہ ہم نے صرف رسولوں کو اور کتابوں کے ساتھ ہی نہیں بھیجا ہے بلکہ لوہا بھی نازل کیا. وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ, اور لوگوں کے لیے اس میں اور بھی بہت سے فائدے ہیں. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلُهُ بِالْغَيْبِ, اور تاکہ اللہ تعالیٰ ظاہر کر دے کہ کون مدد کرتا ہے اللہ کی اور اس کے رسول کی بن دیکھے. ابھی جو ہے وہ غیب کے اس میں ہیں لیکن اللہ اس کے رسول کی مدد کرتا ہے. ان اللہ قوی و عزیز, بے شک اللہ تعالی جو ہے طاقتور ہے اور زبردست ہے, کوئی اسے جو ہے زیر دست کرنے والا نہیں, اس کا ہی ہاتھ غالب رہتا ہے. تو یہ آیت بتا رہی ہے کہ ہر رسول کا مشن جو ہے وہ دین کا غلبہ تھا, اور اس کے لیے جو ہے جہاد کا بھی اس میں تذکرہ آ گیا کہ لوہے کی طاقت استعمال کیجیے اللہ کے دشمنوں کے خلاف. آیات 26 سے 29 تک رہبانیت یعنی دین کے تقاضوں سے فرار کی راہ کا بیان. اب عیسائیوں نے طریقہ کیا نکالا, ترک دنیا, دنیا کو چھوڑ دیا بے دینوں کے ہاتھوں اور خود چلے گئے جنگلوں میں اور جو ہے ویرانوں میں, اللہ اللہ وہاں کر رہے ہیں, اور پورا میدان حوالے کر دیا اللہ کے باغیوں کے. تو اسلام اسے پسند نہیں کرتا, اسلام کہتا ہے وہیں رہنا ہے, تمہیں میدان چھوڑ کر نہیں جانا ہے, انہیں میدان سے نکالنا ہے. تو ایک مومن تو مقابلہ کرتا ہے باطل کا اور ڈٹ کے لڑتا ہے اللہ کے خاطر. تو یہاں آیت نمبر 27 میں فرمایا وَرَحْبَانِيَةً اِبْتَدَعُوهَا, اور رہبانیت جس کی انہوں نے ابتدا کی, جس کی بدعت کا انہوں نے آغاز کیا, مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ, ہم نے نہیں فرض کیا تھا اسے ان پر, اِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ, مگر انہوں نے اسے اختیار کیا تھا اللہ کی رضا کے لیے, فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا, پھر اس کی رعایت بھی نہیں کر سکے جیسا کہ اس کی رعایت کرنی چاہیے. اب پتہ ہے ہمیں کہ جو چرچوں کا ماحول ہے اور جو ان کی ہسٹری ہے کہ جہاں پر جو ہے راہب اور راہبائیں رہا کرتی تھیں کہ وہ شادی بھی نہیں کرتے تھے اللہ کے خاطر, اور وہی راہب خانے جو ہیں وہ بڑے بڑے قبرستان بنے ناجائز بچوں کے, تو وہ حوث پرستی جو اپنی جو نہایت جو ہے وہ بری شکل میں وہاں موجود ہے. تو فرمایا کہ حالانکہ اللہ کی رضا کے لیے انہوں نے شروع کیا تھا لیکن وہ اس کی رعایت نہیں کر سکے. فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ, پھر ہم نے عطا کیا ان میں سے ان لوگوں کو جو ایمان لائے تھے ان کا اجر, وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ, لیکن میں سے اکثر جو ہیں وہ فاسق تھے, نافرمان تھے. یہاں پہ جناب ہم رکیں گے, رک جاتے ہیں میرے خیال میں آج ہاں کر لیتے ہیں آج, کیا خیال ہے ایک سورت کر لیں 5-6 منٹ؟ چلیں جی بس کل کر لیتے ہیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات. جی.